عزیز سامعین، 13 رجب المرجب فخر موجودات، حبیب خدا، سرتاج انبیاء، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی، داماد، قوت بازو، نائب و جانشین، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کاشانہ عالم میں ورود مسعود کا دن ہے۔
یہ وہ دن ہے کہ جس کی صبح کو خانہ کعبہ سے خدا کا وہ نور طالے ہوا کہ جس کی روشنی کے سامنے خدا کے گھر میں سجائے گئے مشرکین مکہ کے سینکڑوں معبودوں کی آنکھیں چکا چوند ہو گئیں۔
علی ابن ابی طالب علیہ السلام بوستان مصطفی کے وہ تر و تازہ پھول ہیں کہ جنہوں نے اپنے موجزانہ کلام کی خوشبوؤں سے مشام فکر و نظر کو معطر کر دیا اور اپنے عدل و انصاف کے کردار سے حریت و آزادی کے طرفداروں کے دلوں کو تسخیر کر لیا۔
ہم اس مبارک و مسعود یوم ولادت پر اپنے سامعین کی خدمت میں تہنیت و تبریک پیش کرتے ہیں۔
وہ جمعہ کا دن تھا، 13 رجب سن 600 عیسوی کا مبارک دن۔ خورشید عالمتاب شہر مکہ کی مشرقی پہاڑیوں کے پیچھے سے آہستہ آہستہ سر ابھارتا ہے کہ اسی درمیان خانہ کعبہ کے جوار میں واقع سردار مکہ ابو طالب کے گھر سے ایک باوقار خاتون برآمد ہوتی ہیں اور بڑے ہی نپے تلے قدموں کے ساتھ آہستہ آہستہ خدا کے گھر کی طرف بڑھنے لگتی ہیں۔ جی ہاں، یہ جناب فاطمہ بنت اسد ہیں کہ جو پورے اعتماد کے ساتھ ایمان و اعتقاد کا پیکر بنی، خانہ کعبہ سے قریب اور قریب ہوتی چلی گئیں۔ جناب فاطمہ بنت اسد کے چہرے پر نورانیت کے پاکیزہ آثار ہوئے تھے، چہرہ کسی پھول کی مانند کھلا ہوا، شجاعت و مہربانی سے معمور قلب، ایمانی شکوہ و عظمت سے جلوگر تھا۔ فاطمہ بنت اسد کے یہاں آج مولود کعبہ کی آمد تھی۔ آپ بڑے ہی بردبار انداز میں کعبے کی پشت پر تشریف لائیں۔ یزید ابن قانب کا بیان ہے کہ فاطمہ بنت اسد کعبے کی دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئیں، شکم دیوار کعبہ سے مس کیا، لبوں کی کپ کپاہٹ سے پتہ چلتا تھا کہ اپنے پروردگار سے راز و نیاز میں مشغول ہیں۔ کعبے کے اطراف میں کھڑے جو لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے حیرت میں غرق تھے کہ دوسرے لوگوں کی مانند کعبے کے دروازے کی طرف آنے کی بجائے سردار قریش کی بیوی کعبے کی پشت پر کھڑی کس سے مناجات کر رہی ہیں۔ لیکن فاطمہ بنت اسد زمانے سے بے پرواہ اپنے معبود سے محو گفتگو تھی، عشق و اخلاص میں ڈوبی ہوئی ایک آواز فضا میں گونج رہی تھی۔
اے میرے خدا، میں تیری ہی پرستش کرتی ہوں، تیرے انبیاء علیہ السلام اور تیری کتابوں پر بھی ایمان رکھتی ہوں، اپنے جد اور تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر بھی میرا اعتقاد ہے۔ اے میرے خدا، میں تجھ کو اس مقدس گھر اور اپنے شکم میں موجود بچے اور تیرے مقرب بندوں کی قسم دیتی ہوں کہ تیری ناپیدا کنار رحمتوں کی نشاندہی کرنے والے اس بچے کی ولادت مجھ پر آسان کر دے۔
جی ہاں، ادھر دعا کی آوازیں باب اجابت سے ٹکرائیں، ادھر لوگوں نے اپنی پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھا کہ اچانک خانہ کعبہ کی دیوار میں شگاف پیدا ہوا۔ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں داخل ہو گئیں اور پھر کعبے کی دیوار دوبارہ برابر ہو گئی۔ اطراف میں کھڑے ہوئے لوگ اضطراب کے عالم میں آگے بڑھے اور دیوار کو دھکا دینے کی کوشش کی، مگر انہیں فاطمہ بنت اسد کا سراغ نہ مل سکا۔ کعبے کے در کی طرف بھاگے، مگر ہزار کوششوں کے باوجود بھی دروازہ نہ کھل سکا۔ آہستہ آہستہ پورے مکہ میں یہ خبر پھیل گئی، لوگ جوک در جوک کعبے کے گرد جمع ہونے لگے۔ سب کے سب حیرت زدہ اور مضطرب تھے، مگر کعبے میں داخل ہونے کی کوئی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا اور تیسرا دن بھی گزرا۔ ادھر اپنے گھر سے سردار قریش ابو طالب، اپنے بھتیجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور ادھر فاطمہ بنت اسد کعبے کے اس نئے در سے کہ جس میں سے داخل ہوئی تھی آغوش میں اپنے فرزند کو لیے ہوئے باہر نکلی۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقبال کے لیے آگے بڑھے اور ماں کی زبان پر تشکر کے یہ کلمات جاری ہو گئے۔
خدایا تیری شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ افتخار دیا کہ جس گھر میں کوئی پیدا نہ ہوا میرا بیٹا پیدا ہوا۔
مشہور مورخ اسحاق ابن سعد نے بھی اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ 13 رجب 37 عام الفیل کو عین خانہ کعبہ میں امامت و ہدایت کا آفتاب طلوع ہوا اور اپنی الہی نورانیت سے مکہ معظمہ کے تمام بام و در روشن و منور کر دیے۔ روایت کے مطابق شیر خارگی کے زمانے سے ہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا اور محسن اور مربی ابو طالب کے بیٹے علی مرتضیٰ سے ایک خاص لگاؤ تھا، اور اپنی پرورش میں چچا کی زحمتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے بھائی کی پرورش اپنے ذمہ لے لی۔ خود علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بچپن کی شفقت و محبت کا ان الفاظ میں ذکر کیا ہے کہ میں ابھی بچہ تھا کہ اللہ کے رسول نے مجھے گود لے لیا، اپنے سینے سے چمٹا کر مجھ کو اپنی آغوش میں بھر لیا اور اپنے بچھونے پر مجھے ساتھ سلایا، اپنا جسم مجھ سے مسک کیا اور اپنی عطربیز خوشبوؤں سے میرے مشام جان کو معطر کر دیا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم بہ قدم ساتھ رہتا تھا اور ان کے پیچھے پیچھے چلا کرتا تھا۔ اس وقت اللہ کے رسول اور ام المومنین خدیجہ کے گھر کی چار دیواری کے علاوہ کسی گھر میں اسلام نہ تھا، اور ان دونوں کے درمیان تیسرا میں تھا۔ میں وحی رسالت کے نور کا مشاہدہ کرتا تھا اور خوشبو رسالت سے اپنا مشام جان معطر رکھتا تھا، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، جو کچھ میں سن رہا ہوں تم بھی سن رہے ہو، اور جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تم بھی دیکھ رہے ہو، سوائے اس کے کہ تم نبی نہیں ہو لیکن وزیر ہو، اور تم خیر اور نیکی پر ہو۔ امام نسائی نے اپنی اسناد سے روایت کی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میں وہ پہلا شخص ہوں کہ جس نے رسول کے ساتھ نماز پڑھی۔ امام نسائی نے ہی اپنے خصائص میں عفیف سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل جاہلیت کے زمانے میں مکہ آیا، عباس ابن عبد المطلب کے یہاں ٹھہرا، اور جب سورج بلند ہوا تو میں نے کعبے کی طرف نگاہ کی تو دیکھا ایک جوان آیا، اور آسمان کی طرف دیکھا اور پھر کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ایک لڑکا آیا اور اس کی دان ہی طرف کھڑا ہو گیا، اور پھر ایک عورت آئی جو ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی، اور پھر جب اس جوان نے رکو کیا تو اس کے ساتھ لڑکے اور عورت نے بھی رکو کیا، اور پھر جوان نے رکو سے سر اٹھایا اور لڑکے اور عورت نے بھی سر اٹھایا، اور اس کے بعد وہ جوان جب سجدے میں گیا تو اس کے ساتھ ساتھ لڑکے اور عورت نے بھی سجدہ کیا۔ اس وقت میں نے عباس سے کہا، یہ امر عظیم ہے، بڑی عجیب سی بات ہے کہ جو کبھی دیکھنے اور سننے میں نہیں آئی۔ عباس نے کہا، جانتے ہو یہ جوان کون ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ تو انہوں نے کہا، یہ میرے بھتیجے محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہیں۔ اور اس لڑکے کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا، نہیں۔ تو کہا، یہ میرا بھتیجا علی ابن ابی طالب ہے۔
عالم اسلام بلکہ عالم بشریت کی مفتخر ترین ہستیوں میں مرسل اعظم نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلا نام امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کا آتا ہے، لیکن آپ سے متعلق محبت و معرفت کی تاریخ میں بہت سے لوگ عمدن یا سہون افراط و تفریط کا بھی شکار ہوئے ہیں، اور شاید اسی لیے ایک دنیا دوستی اور دشمنیوں کی بنیاد پر مختلف گروہوں اور جماعتوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ خود امیر المومنین نے نہج البلاغہ کے خطبہ 127 میں ایک جگہ خبردار کیا ہے کہ جلد ہی میرے سلسلے میں دو گروہ ہلاک ہوں گے، ایک وہ جو افراد سے کام لیں گے اور ناحق باتیں میری طرف منسوب کریں گے، اور دوسرے وہ لوگ جو تفرید سے کام لے کر کینہ اور دشمنی میں آگے بڑھ جائیں گے اور باطل کی راہ اپنا لیں گے۔ میرے سلسلے میں بہترین افراد وہ ہیں جو میانہ رو ہیں اور راہ حق و اعتدال سے تجاوز نہیں کرتے۔
سامعین، وہ سچے مسلمان جو اہل بیت رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور ان کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ عمل سمجھتے ہیں، صرف اس لیے ایسا نہیں کرتے کہ وہ ہمارے نبی کی اولاد ہیں اور ان کی نسل اور خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ اس لیے محبت و اطاعت کرتے ہیں کہ وہ خدا کی نگاہ میں عزیز و محترم ہیں اور ان کو اللہ نے اپنا نمائندہ اور عالم بشریت کا امام و پیشوا قرار دیا ہے۔ البتہ جن لوگوں کو اہل بیت کی صحیح معرفت نہیں ہے، وہ ان کو یا تو اولاد رسول سمجھ کر مانتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں، اور یا پھر ایسے بھی لوگ ہیں جو ایک اچھے انسان سمجھ کر ان کی تعریف و ستائش کرتے ہیں اور عقیدت و ارادت کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ خدا نے ان کو امام و رہنما بنایا ہے اور اسوہ و نمونہ قرار دے کر ان کی اطاعت و پیروی واجب قرار دی ہے۔ ان کی سیرت سے سبق حاصل کرنا اور ان کے آئینہ کردار میں خود کو ڈھالنا ہمارا فریضہ ہے۔
چنانچہ حضرت علی علیہ السلام کی محبت اور معرفت میں اس پہلو کو سامنے رکھنا ہے کہ مسلمانوں کو دراصل اپنی رفتار و گفتار کے ذریعے ثابت کرنا چاہیے کہ جب ہم علی کی پیروی کی بات کرتے ہیں تو یہ اوروں کی پیروی سے الگ، خدا اور رسول کی پیروی کے مترادف ہے۔ ایک مسلمان حضرت علی علیہ السلام سے محبت اور اطاعت عبادت سمجھ کر انجام دیتا ہے، جس طرح قرآن کی تلاوت رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی، نماز و روزے کی ادائیگی، حج کے اعمال اور راہ خدا میں جہاد و سرفروشی عبادت ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت اور پیروی بھی عبادت ہے۔ ظاہر ہے محبت و اطاعت اسی وقت کارساز ہے جب ان کی امامت و رہبری کی معرفت کے ساتھ ہو۔
جی ہاں، ورنہ محبت کی ایک صورت وہ بھی ہے جو درویشوں اور فقیروں کے یہاں پائی جاتی ہے، وہ بھی حضرت علی علیہ السلام کو اپنا قطب و پیشوا مانتے ہیں، مگر حضرت علی علیہ السلام کی عملی زندگی سے خود کو وہ دور کیے ہوئے ہیں۔ عیسائی دانشور جارج جرداق ادعا کرتے ہیں کہ میں خداؤں کی پرستش کرتا ہوں، میرے لیے علی ابن ابی طالب کمال اور عدالت و شجاعت کے پروردگار ہیں۔ ظاہر ہے اس عیسائی دانشور کی محبت اور اس کا اظہار الگ عنوان رکھتا ہے، وہ عیسائی تھے اور عیسائی رہے، انہوں نے انسانی عدل و انصاف کی آواز کے عنوان سے حضرت علی علیہ السلام کی مد و ستائش میں ایک پوری کتاب کئی جلدوں میں لکھ دی، مگر ان کی محبت اسلام کی نظر میں کسی دینی معیار پر پوری نہیں اترتی۔ اسلام میں وہی محبت کارساز ہے جو معرفت کے ساتھ ہو، ورنہ محبت میں صحیح اگر کوئی حضرت علی علیہ السلام کو الوہیت یا نبوت و رسالت کی منزل میں پہنچانے کی کوشش کرے تو یہ غلو اور شرک ہے۔ بہرحال ایک مسلمان کی حیثیت سے جب ہم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت و کردار کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ خدا کی بندگی، رسول اسلام کی جانشینی اور مسلمانوں کی امامت و پیشوائی کے لحاظ سے بہترین مسلمان اور کامل ترین انسان نظر آتے ہیں۔
اسی لیے آپ کی شخصیت اور کردار ابدی اور جاویداں ہے۔ چنانچہ 19 ماہ رمضان المبارک کو وقت سحر سجدہ معبود میں جس وقت امیر المومنین کی پیشانی خون میں غلطا ہوئی، خدا کے معتمد اور رسول اسلام کے امین، فرشتوں کے امیر، جنگ احد میں لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کا نعرہ بلند کرنے والے جبرائیل نے تڑپ کر آواز بلند کی تھی، خدا کی قسم ارکان ہدایت منہدم ہو گئے، اور مسجد کوفہ میں جب سارے مسلمان اپنے امام و پیشوا کے غم میں نوحہ و ماتم کرنے میں مصروف تھے، خدا کا مخلص بندہ اپنے معبود سے ملاقات کا اشتیاق لیے آواز دے رہا تھا، فزتو و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور علی آج بھی کامیاب ہے۔
علی کا نام سن کر اب بھی Shamshir